العظيم وخليل العالمين والدائم على أعدائهم ومنهي قائلهم وغاسب حقوق أجمعين من ظلم غصب أعدائهم إلى الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعلي حجة بن محمد صلاتك عليه وعلى آله نهاية الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصا وليلا معينا حتى أسكنه ذكاء واتعه بها قيلا. هذا فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلح المؤمنون لهم في سهم خاشعون والذين هم عن ربهم معرضون والذين الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صلوا محمد وعلى محمد. اگر میں خلیق کے مطلب مسلسل زبان کے ذکر رہا ہوں بازار دنیا قرآن اور طرح کم ہے لیکن ضمناً کئی سارے اہم عنوانات ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں, اس سے مسئلہ خود بخود اہم ہے. اب جو تخلیق کے حوالے سے عرائض اذان کی پیش کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر تک کو پہلے داری قرار دیتا بلکہ پہلے داری قرار ہے اجتہاد کو, کہتا ہے کہ کرو اگر خود نہیں بن پا رہے ہو, کوشنے کے بعد نظریہ نہیں قائم پا رہے ہو تو پھر احتیاط, اگر ان دو کوئی کم نہیں کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں مدد دیتے ہیں کہ تم ہو تو تبھی کر ہو. یہ اور کہ اگر میں سے کسی کو نہیں دے تو یقیناً ذمہ بھی کرو گے گناہ بھی قرار پاؤ گے. دنیا میں بھی کام انسان کے طریقے ذمہ دار ہوتا بڑا ہے کہ یا اجتہاد کرے یا احتیاط اور یا خود کرے, بھی نہیں جان احتیاط بھی نہیں کر رہا, کسی کی بات بھی نہیں مان رہا, صرف اپنی مرضی چل رہا انسان, تو کسی کا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں یہ اسلام ضرور کہے کہ اگر اجتہاد کا دروازہ اپنے آپ پر بند کر رہے ہو اور اپنے لیے اجتہاد کو نہ قرار دو, احتیاط دروازہ پر بند کر رہے ہو اور احتیاط کا راستہ اپنے لیے ناممکن دے رہے ہو, تو پھر تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ اچھا نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف نہیں پڑے گی. یہ ضرور ہے کہ میں نرض کیا کہ تخلیق اسی شخص کی جو خود در اجتہاد کا ہوا اجتہاد ہو اور اجتہاد ہی میں اہلیت لے کر آتا ہے کہ اس کی مانی جائے. عقلی اعتبار سے کسی بھی شخص کا صرف مجتہد ہونا کافی ہے کہ آپ اس کی بات کو مان لیں, لیکن چونکہ اتحاس مرحلہ ہے یہ کہ کس مجتہد فالو کرنا یا گویا غیبت امام سے نا امام سمجھنا, اپنی ذمہ کا حل معلوم کرنا, ایسے تو صرف اجتہاد بھی ہونا چاہیے تھا لیکن سات شرائط ہمارے علماء نے لگائی ہیں اور خود مجتہدین نے لگائی ہیں جو خود اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں اور جنہوں نے اس ریسرچ کی. ہر مشکل بات کو نہیں کیا جا سکتا, سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو, عورت مجتہد بن سکتی ہے لیکن نہیں ہو سکتا, بالغ ہو, دل ہو, شیعہ اسلامی ہو, ہو زندہ ہو. زندہ کے بعد ایک اور شخص عادل لیکن زندہ پر ہماری بات آ کر تھی اور ہم نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر اس بات تک نہیں کہ وہ کس ہوں مجتہد کے نائل کے عمل کرنا شروع کر دیں. میں نے اس کی مثالیں دی تھی در اچھی طرح واضح ہو جائے کہ مثلا انصاری حوال کو حوال سید مرتضیٰ کے سنا, آیت عظما محسن الحکیم کے احوال کو سنا, حسین بروجردی کے احوال کو سنا اور بزرگ کے احوال کو سنا, ان کے علم کا تذکرہ سنا, ان کی ریسرچ کا تذکرہ, ان کے مراتب کا سنا, دل میں خیال آیا کہ ان کی بات ماننا شروع کرتا ہوں اجازت نہیں ملے گی. یہ ضروری جس مشہد کو مرد قرار دیا ہے جس شہید کی جائے زندہ وہاں تک آنے کے بعد بڑی سمپل ہے, بڑی مکمل ہے. لیکن اب جو مسئلہ شروع کر رہا ہوں اس کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. دیکھیے ہمیشہ تخلیق کرنے والوں کے دو گروہ ہیں, ایک وہ ہیں جو اسٹارٹرز ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ تخلیق شروع کر رہے ہیں, ان کے لیے مسئلہ مکمل ہو چکا ہے, ان کے لیے فی الحال نئی بات کوئی بھی نہیں. جو زندگی میں فرسٹ ٹائم تخلیق کر رہا ہے اسے اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں کہ وہ مرحوم مجتہد کے وسائل کے مطابق عمل کرنا شروع کرے. جو اسٹارٹ کرے گا اسے کسی نہ کسی زندہ مجتہد کے مسائل کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. بات ہی ختم ہو گئی, اسٹارٹرز والوں کا پرابلم نہیں, جس کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں کہتے ہیں ایڈوانس یوزرز, جو پرانے کھلاڑی ہیں, پرانے پاپی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے, وہ افراد جو ایک یا دو یا تین یا کم از کم ایک مجتہد کی تخلیق کر چکے ہیں اور وہ مجتہد اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ان لوگوں کے لیے مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے مزید کہ اگر اس شخص نے کسی ایک مجتہد کے مسائل اور اس کے فتاوی کے مطابق عمل کیا اور وہ مجتہد اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس مقلد کی ذمہ داری بھی بعین ہی یہی ہے کہ اپنے مجتہد کے فوت ہونے کے فوراً بعد اگلے لمحے، اگلے مرحلے، اگلے سیکنڈ وہ ایک زندہ مجتہد کی طرف آ جائے اور اس کی تخلیق کرنا شروع کر دے. یہ تو ذمہ داری بڑی کلیئر ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد ایک نئے مسئلے کا آغاز ہوگا، اور وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ جب زندہ مجتہد کے پاس ہم آئیں گے، اگر ہم سٹارٹر ہوتے، اگر ہم نیو یوزر ہوتے، اگر ہم پہلے مقلد ہوتے، اگر زندگی میں پہلی مرتبہ تخلیق کر رہے ہوتے، مسئلہ بڑا آسان تھا. جس مجتہد کے پاس جاتے ہیں، اس کی توضیع کھولتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ ہم کسی مجتہد کی تخلیق کرنے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد زندہ مجتہد کی طرف آ رہے ہیں، تو یہاں پر زندہ مجتہد ایک ہم سے سوال کرے گا کہ تم کسی کی تخلیق کر کے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں تخلیق کر کے آئے. تو یہ جو زندہ مجتہد ہے، یہ کوئی بھی ایک بات ہمیں کہہ سکتا ہے، اور جو بات کہے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہماری ذمہ داری بنے گی. یہ مجتہد کیا کیا باتیں کر سکتا ہے؟ مثلا ایک بات یہ زندہ مجتہد یہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے جس کی بھی تخلیق کی لیکن سب بھول جاؤ، آج تم میرے پاس آ گئے ہو، تم کو میرے مسائل کے مطابق ہی عمل کرنا. اگر زندہ مجتہد ایسی بات کرے تو ہم کیا کریں گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے، پرانے مجتہد کی توضیح کو بند کریں گے، نئے مجتہد کی توضیح کے مطابق عمل شروع کر دیں گے. یہ ایک چوائس. دوسری بات جو زندہ مجتہد کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ بھئی دیکھو، تم کسی مجتہد کے مسائل پر عمل کرتے کرتے میرے پاس آئے ہو، مجھے مجتہد عالم مان رہے ہو، میری تخلیق کر رہے ہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو تم اسی مرحوم کے مجتہد، مرحوم مجتہد کے مسائل کے مطابق عمل کرتے رہو، چاہو تو میرے مطابق عمل کرنا شروع کر دو. اگر یہ کیفیت ہوگی تب بھی بات بڑی سمپل، بڑی سادہ، کہ ہمارے پاس چوائس ہو جائے گی کہ ہم جس مجتہد کے مسائل کے مطابق عمل کرتے تھے جس کا انتقال ہو گئے، اسی کے مسائل کے مطابق عمل کرتے رہیں، چاہیں تو نئے مجتہد کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں. بات بڑی سادہ سی. ایک چوائس جو مثلا دی جا سکتی ہے اور دی گئی ہے، میں پریکٹیکل ایگزامپلس کو ڈسکس کر رہا ہوں، کہ بھئی ایک کام کرو، جس مرحوم مجتہد کی تم تقلید کرتے تھے، جن جن مسائل کو تم سیکھ چکے ہو، تمہیں یاد ہیں، ان مسائل میں تمہاری مرضی ہے، چاہو تو تم مرحوم مجتہد کی بات ہی مان لو، لیکن نیا کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو تم نے پھر میری بات ہی ماننی ہے، پھر مرحوم پہ نہیں جانا، یعنی کتاب پہ بھروسہ نہیں کرنا مرحوم مجتہد کی، توضیح کو چھوڑ دو، کسی طرح بھی نہیں، بس اپنے ذہن میں جو یاد ہے، جو کنفرم ہے، سیکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. نہیں، بھول گئے، یاد نہیں رہا، سیکھا ہی نہیں تھا، پیش ہی نہیں آیا تھا، جو نیا مسئلہ آئے گا میرے پاس آنا پڑے گا. اوکے، بات بڑی سمپل ہے، بڑی کلیئر ہے کہ جو مرحوم مجتہد کا مسئلہ یاد ہوگا اس پہ عمل کریں گے، نہیں تو زندہ پہ آ جائیں گے. ایک اور چوائس ہو سکتی ہے مجتہد کے پاس فتویٰ دینے کی، وہ یہ کہ جس مجتہد سے تم آئے ہو میرے پاس، اگرچہ تم مجھے اس وقت مجتہد مان رہے ہو، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مرحوم مجتہد کے مسائل پر اسی طرح عمل کرو جس طرح اس کی زندگی میں عمل کرتے تھے. یہ فورتھ چوائس ہے. زندگی میں عمل کرتے تھے کا مطلب کیا؟ کوئی مسئلہ پیش آتا رہا تو اسے دیکھ لیتے تھے، کسی مولانا سے پوچھ لیتے تھے، صرف ذہن میں بھروسہ نہیں کرتے تھے. کسی مجتہد کی زندگی میں تخلیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے بھی اس کا فتویٰ ملے، کسی کے پاس سے بھی ملے، خود اس سے پوچھے، توضیح سے پوچھیں، کسی مولانا سے پوچھیں، کسی قابل اعتماد پر سے پوچھیں، کہیں سے پوچھیں، اس کے مسائل پر عمل کرتے تھے. کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ آیا اس کے مجتہد کے مسائل پر ہم نے پہلے عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بھائی زندہ ہے ہمارا مجتہد، جب موقع آئے گا اس کی بات مانیں گے. پریکٹیکلی یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں آغائے سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والوں کے لیے. آج ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو آیت اللہ سیستانی کو اپنا مرجع تسلیم کرتی ہے. جو افراد آیت اللہ سیستانی کو اپنا مرجع تسلیم کرتے ہیں, آیت اللہ سیستانی, یہ میں نیو یوزرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو نیا مقلد ہے وہ تو سیستانی کے مسائل کے مطابق عمل کرے گا, اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو پہلے امام خمینی کی تقلید کر چکے ہیں, آغا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں, سید محمد روحانی کی تقلید کر چکے ہیں, آیت اللہ گلفائدانی کی تقلید کر چکے ہیں, سید محمد علی عراقی کی تقلید کر چکے ہیں اور دوسرے بزرگان کی تقلید کر چکے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. آج آغا سیستانی پر آئیں, آغا سیستانی نہ پہلی والی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کی تقلید کرتے تو بھول جاؤ, اب میرے پاس آ کے میری بات کرنی پڑے گی. اگر آغا سیستانی یہ بات کرتے ہیں مسئلہ بہت آسان ہے, لیکن یہ بات نہیں کرتے. آغا سیستانی دوسری بات بھی نہیں کرتے کہ تمہاری مرضی, چاہو تو مرحوم کی بات مان لو, چاہو تو زندہ کی بات مان لو, یہ بات نہیں کرتے. مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد اس غلط فہمی میں مبتلا ہے, ابھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آغا سیستانی نے کہا چاہو تو مرحوم کی بات مان لو, چاہو تو میری بات مان لو. وہ مولانا ایسا کرتے ہیں, سیستانی صاحب کی بات ہی مانتے ہیں, اب چھوڑیں خوئی و خمینی کی بات نہیں مانتے. آغا سیستانی چوائس نہیں دے رہے. اگر آغا سیستانی چوائس دیتے, اختیار دیتے, چاہو تو مرحوم کی بات مان لو, چاہو تو زندہ کی بات مان لو, مسئلہ حل ہو جاتا. انہوں نے چوائس نہیں دی, انہوں نے تیسری والی بات بھی نہیں کی کہ بھائی جو مسئلہ سیکھ چکے ہو, جس پر عمل کر چکے ہو, جو تمہیں معلوم ہے, جو مسئلہ تمہیں یاد ہے, اسی پر عمل کر سکتے ہو, باقی میں میرے پاس آنا پڑے گا. سیستانی صاحب یہ بات بھی نہیں کرتے. سیستانی صاحب چوتھی بات کرتے ہیں, وہ بھی ذرا مزید تفصیلات کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جس مرحوم کے پاس سے میرے پاس آئے ہو, ضروری ہے, میں حکم دے رہا ہوں, جاؤ جا کر اسی کی بات مانو اور اسی طرح سے مانو جس طرح اس کی زندگی میں اس کی بات مانتے تھے. یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. مثال کے طور پر, مثال کے طور پر فرض کر لیجئے مرحوم آیت اللہ آغا سیستانی کے دور سے پہلے کوئی شخص تقلید کرتا تھا, مثلا میں ایک نام فرضی نام بنا رہا ہوں, زید, آیت اللہ زید کی کوئی تقلید کرتا تھا مثال کے طور پر, اور آیت اللہ زید کے انتقال کے بعد سیدھا وہ آگئے آغا سیستانی پر. یہ آیت اللہ زید کی تقلید کتنے سال تک کی؟ مثلا 20 سال تک تقلید کرتا رہا مثال کے طور پر. اتنا غریب تھا کہ ان 20 سالوں میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں اس پہ جا سکتا ہوں. زید صاحب کا انتقال ہو گیا, سیستانی صاحب کے تقلید میں آ گئے. تقلید میں آنے کے 5 سال کے بعد, زید کے فوت ہونے کے 5 سال کے بعد اتنا پیسہ آ گیا کہ حج کر سکتا. آگے سیستانی سے کہا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں, کیا ذمہ داری ہے؟ سیستانی صاحب نے پوچھا پہلے کسی اور کی تقلید کر چکے ہو؟ کہا ہاں. کہا جاؤ اسی کے مسائل کے مطابق عمل کرو. زید سے پوچھو کہ حج کیسے ہوتا ہے؟ ارے قبلہ زید صاحب کا انتقال ہوئے 5 سال ہو گیا, کوئی بات نہیں, کتاب دیکھو. اس وقت استطاعت نہیں تھی, اس وقت سمجھ نہیں تھی, اس وقت پیسہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی ہو جائے, اگر زید زندہ ہوتے کیا کرتے؟ بھی زندہ ہوتا ہونے کی بات مانتا. بس فرض کرو زندہ ہے, اسی طرح سے بات مانو جس طرح زندگی کی بات مانتے تھے. یہ ہے آغا سیستانی کا فتویٰ. آپ نے غور فرمایا, یہ میں نے بہت سادہ کر کے بیان کیا, بہت سادہ کر کے بیان کیا. حج کی میں نے مثال دی, یہ مسئلہ صرف حج کے لیے نہیں, نماز کے لیے یہی مسئلہ, روزے کے لیے یہی مسئلہ, خمس کے لیے یہی مسئلہ, چاند کے مسئلے کے لیے یہی مسئلہ, زکات کے لیے یہی مسئلہ, ہر مسئلے میں یہی مسئلہ. وہ چاند کا مسئلہ ذرا مشکل ہو رہا ہے, سیستانی صاحب کی بات مان لیتے ہیں. جی نہیں, کوئی ضرورت نہیں, اجازت ہی نہیں ماننے کی. آپ کو بات ماننی مرحوم مشتہر کی. البتہ آغا سیستانی نے ایک شرط لگائی, وہ شرط ذرا سا امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. شرط یہ لگائی کہ مرحوم مشتہر کے مسائل کے مطابق اسی طرح عمل کرنا پڑے گا جس طرح ان کی زندگی میں عمل کرتے تھے. اس شرط پر کہ علمی اعتبار سے آج بھی مجھے, یعنی آغا سیستانی کو نمبر 2 مانو, آج بھی مجھے نمبر 2 مانو, ان کو نمبر 1 مانو, تمہارے لیے واجب ہے کہ مرحوم کے مسائل پر اسی طرح سے عمل کرو جس طرح زندگی میں عمل کرتے تھے. اب دیکھیے یہ ذرا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میتھمیٹکس کے انداز میں تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے, اور اس کو ہم بجائے علمی لیول سمجھانے کے, اس لیے کہ علمی لیول سمجھانا آسان نہیں, میں اس کو جسمانی وزن کے اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. علمی وزن کو جسمانی وزن سے تشبیہ دیتے ہوئے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. مثلا ہم جب زید صاحب کی تقلید کرتے تھے تو وہ وزن کے اعتبار سے مثال کے طور پر 80 کلو گرام کے تھے, اور اس سے زیادہ وزن کسی کا نہیں تھا. سمجھانے کے لیے سر, آیت اللہ سیستانی سیکنڈ نمبر پر تھے, لیکن ان کا وزن سیکنڈ نمبر پر ہونے کے باوجود مثلا فرسٹ کلیں 75 کلو گرام تھا, سیکنڈ نمبر پر تھے. زید کا انتقال ہو گیا, جب تک زید تھے 80 کلو پر تھے, کوئی اور ان کے مقابلے کا تھا ہی نہیں. ہماری ذمہ داری تھی کہ ان کے مسائل کے مطابق عمل کرتے. زید کا انتقال ہو گیا, آزاد سیستانی پہ آ گئے, وہ 75 پر. جب زید کا انتقال ہوا تو اب مزید وزن بڑھنے کی گنجائش ختم ہو گئی, اب وہ 80 پر ہی ہے. نہ وہ 80 سے کم ہو سکتا ہے وزن, نہ وہ 80 سے زیادہ ہو سکتا ہے, وہاں پہ سٹاپ لگ گیا. لیکن سیستانی صاحب نے سٹاپ تو نہیں لگا, 75 کا وزن بڑھ کے 76 بھی ہو سکتا ہے, 76 کا وزن بڑھ کے 77 بھی ہو سکتا ہے, 77 کا وزن بڑھ کے 78 بھی ہو سکتا ہے. آغائے سیستانی کہتے ہیں چاہے میں 79 تک پہنچ جاؤں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم زید کے مطابق ہی عمل کرو, واجب ہے تمہارے لیے, چوائس نہیں. ہاں ایک صورت میں تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ تم میرے مسائل کے مطابق عمل کرو, جب میں 80 کو کراس کر جاؤں. فرض کر لو میں 80.5 یعنی 80.5 کلو کا ہو جاتا ہوں علمی اعتبار سے, مثال کے طور پر, تب تمہارے لیے واجب ہو جائے گا کہ خود بخود زید کو چھوڑ دو اور میرے مسائل کے مطابق عمل کرنا شروع کرو. بات واضح ہوئی آپ کے لیے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. جس مرحوم کا انتقال ہوا علمی اعتبار سے وہ جس مقام پر تھے وہیں پر ہے, نہ اب وہ مقام نیچے آ سکتا ہے نہ وہ مقام اب اوپر جا سکتا ہے, موت کے بعد وہ مقام رک گیا. لیکن جو زندہ مستعد ہے اس کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کے علمی مراتب میں, علمی کمالات میں, مقامات میں اضافہ ہوتا جائے. اگر آیت اللہ سیستانی کے علم کو تسلیم کر لیا جائے اس مرحوم مستحد سے بالا تر, تب بھی چوائس باقی نہیں رہے گی, تب بھی ضروری ہو جائے گا آغائے سیستانی کے مسائل کے مطابق عمل کرنا. اب آئیے اسی مسئلے کو ذرا پریکٹیکلی بیان کریں. عام طور پر یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے آیت اللہ خوئی اور امام خمینی کے مسائل کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے جنہوں نے پہلے ان کی تقلید کی تھی. مرحوم آیت اللہ علامہ آغائے روحانی, مرحوم آغائے گلفائیگانی, مرحوم آغائے عراقی, ان لوگوں کے مسائل پر عمل کرنے والے جنہوں نے تقلید کی ہے پہلے مراجعین کی. اچھا یہ میں نے مثال دی, اور صرف ایک مجتہد کے حوالے سے مثال دی, 80 کلو 75 کلو کی مثال. اب آئیے اس مثال کو ذرا مزید پریکٹیکل بنائیں. مزید پریکٹیکل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سے زیادہ مراجعین فرض کریں جن کی تقلید کی ہوئی, ہم نام رکھتے ہیں A B C D E. مثال کے طور پر اے کی تقلید کی, بی کی تقلید کی, بی کا انتقال ہوا, سی کی تقلید کی, سی کا انتقال ہوا, ڈی کی تقلید کی, ڈی کا انتقال ہوا, ای کی تقلید کی, اے کا انتقال ہوا, اس کے بعد آغائے سیستانی پر. اب آغائے سیستانی زندہ ہے, ان کا وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اے بی سی ڈی ای جن جن کا انتقال ہو گیا وہ اپنے اپنے مقام پہ آ کے رک گئے. فرسٹ کلن اے کی تقلید کرتے تھے, ان کا وزن تھا 85. اب میں سمجھانے کے لیے مثال کو تبدیل کروں, اے تھا 85 کے اوپر, اے کا انتقال ہوا, ہم نے بی کی تقلید شروع کی, بی کا وزن اس وقت تھا مثلاً 80, لیکن جب بی کے انتقال کا وقت آیا تو ان کا علم بڑھتے بڑھتے 83 پر آ چکا تھا. اوکے, بی کا انتقال 83 پر ہوا, جب بی کا انتقال ہوا تب سی جو ہے وہ 80 تک آ چکے تھے, ہم نے سی کی تقلید شروع کی. فرض کر لیں کہ سی کا 80 کا وزن تھا, بڑھتے بڑھتے وہ آ گیا 87 کے اوپر انتقال سے پہلے پہلے, 87 پر اگر ای کا انتقال بھی ہو گیا. اب دیکھیے اے 85 پر ہے, بی 83 پر ہے, لیکن سی کا جب انتقال ہوا فرسٹ کلو 87 پہ آ چکے تھے. گنجائش تو ہوتی ہے زندہ, اس کل آگے بڑھ سکتا. تین تک محدود رکھے, اے بی سی, 85 83 87. آگے ڈی آگے سیستانی کے اوپر, آگے سیستانی کو ہم فرض کرتے ہیں 80 پر, کیونکہ جب سی کا انتقال ہوا تو یقیناً ہم آگے سیستانی کی تکلیف تو نہیں کر رہے تھے, اور اسی لیے نہیں کر رہے تھے کہ وہ نیچے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج آغائے سیستانی اوپر چلے گئے کہ نہیں. ہم فرض کرتے ہیں آغائے سیستانی آج تک اوپر نہیں گیا, 80 پر یا 81 یا 82 پہ آگے رکے ہوئے. آغائے سیستانی کہیں گے تم نے اے کی تقلید بھی کی, بی کی تقلید بھی کی, سی کی تقلید بھی کی. ایک کا ویٹ 85 پہ آ کے رک گیا تھا، بی 83 پر تھا، 83 کلو پر تھا، لیکن سی مثال کے طور پر 87 تک پہنچ گیا تھا. مجھے دیکھو میں کہاں پر ہوں، مثلاً 82 پر ہے. وہ کہیں گے ان چاروں میں جس کا سب سے زیادہ وزن ہے اس کی بات ماننا تمہارے لیے واجب ہے. یعنی تم اے کی تقلید بھی نہیں کر سکتے ہو، بی کی تقلید بھی نہیں کر سکتے ہو، ڈی یعنی سیستانی کی تقلید بھی نہیں کر سکتے ہو، سی کی بات ماننا واجب ہے اس لیے کہ اس کا وزن سب سے زیادہ 87 کے اوپر. تو میری بات نہیں مان سکتے، اے اور بی کی بات بھی نہیں مان سکتے. فرض کر لیں کہ اے کا وزن 90 ہوتا ہے اسی مثال کے اندر، بی کا وزن 83، سی کا وزن 87، لیکن اے 90 پر. اگر سیستانی کہیں گے نہ بی کی مان سکتے ہو نہ سی کی مان سکتے ہو، تم نے اے کی تقلید کہاں جا کے کی تھی؟ اس کے بعد تم بی کی تقلید کرتے رہے، اس کے بعد تم سی کی تقلید کرتے رہے، اے کی تو بات ہی بھول گئے تھے، چاہے بھول گئے تھے. یعنی وہ افراد جو آج 60 سال کے ہو چکے ہیں، جو 65 سال کے ہو چکے ہیں، ان کے لیے بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے. انہوں نے کتنے ہی مراجع کی تقلید کی درمیان میں، کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 12. میرے پاس ایسے مومنین ہیں جن کے پاس 10 10 12 12 مہاراجین کی فہرست. آغا سیستانی کہتے ہیں 12 کے 12 مہاراجین کی فہرست بناؤ، ہر ایک کا علمی لیول مقرر کرو، اور اس میں جو سب سے زیادہ اونچا نظر آئے اس کی بات ماننا واجب ہے، نہ اس سے پہلے والے کی، نہ اس کے بعد والے کی، نہ میری. پریکٹیکلی کیسے سالو کیا جائے؟ پریکٹیکلی جو اب تک ہمارے پاس مہاراجین کی فہرست آئی، جس میں امام خمینی کا نام آتا ہے، آغا خوئی کا نام آتا ہے، آغا سیستانی، آغا روحانی کا نام آتا ہے وغیرہ، اب تک اہل خبرہ نے اس بات کی گواہی اس انداز سے نہیں دی کہ ثابت ہو جائے کہ آغا سیستانی کا علم مرحوم مراجعین سے آگے بڑھ گئے. لہذا جو آغا سیستانی کے ہوتے بیت الاخوی کو عالم سمجھتے تھے، ان کے لیے آج بھی واجب بیت الاخوی کے مسائل کے مطابق عمل کریں. جو آغا سیستانی کے ہوتے ہوئے امام خمینی کو عالم سمجھتے تھے، ان کے لیے واجب ہے آج بھی امام خمینی کے مسائل کے مطابق عمل کریں. جنہوں نے تقلید کا اسٹارٹ آیت اللہ روحانی سے لیا تھا، ان کے لیے آج بھی واجب ہے کہ آغا روحانی کے مسائل کے مطابق عمل کریں. جنہوں نے تقلید کا اسٹارٹ آغا گلپائیگانی سے لیا تھا، ان کے لیے آج بھی واجب ہے کہ آیت اللہ گلپائیگانی کے مسائل کے مطابق عمل کریں. اس لیے کہ اہل خبرہ یہ گواہی نہیں دے رہے کہ آغا سیستانی کا علم خوئی سے بڑھ گیا ہے، خمینی سے بڑھ گیا ہے، روحانی سے بڑھ گیا ہے، گلپائیگانی سے بڑھ گیا. نتیجہ کیا ہو؟ جو سیستانی کے نئے یوزرز ہیں، جو نئے مقلدین ہیں، ان کے لیے تو واجب ہے کہ آغا سیستانی کے مسائل کے مطابق عمل کریں، لیکن جنہوں نے مرحوم آیت اللہ خوئی، امام خمینی، آغا گلپائیگانی، آغا رشید محمد روحانی کے مسائل پر عمل کیا، ان کے لیے ابھی بھی واجب ہے کہ اسی انداز سے مرحوم مجتہد کے مسائل کے مطابق عمل کریں جس طرح ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے. لہذا جنہوں نے آیت اللہ خوئی کی تقلید کی ہے پہلے عالم مان کر، اس لیے خوئی اور خمینی ایک ساتھ تھے، ایک ہی دور میں دونوں نے زندگی گزارے. کچھ مومنین تھے جن کی تحقیق کے مطابق امام خمینی کے ہوتے ہوئے آیت اللہ خوئی عالم تھے، کچھ مومنین وہ ہیں جن کی تحقیق کے مطابق آیت اللہ خوئی کے ہوتے ہوئے امام خمینی عالم تھے. تو وہ ویٹ وہیں پر طے ہو گیا. جنہوں نے خوئی کو عالم سمجھا تھا آغا سیستانی کے مطابق، آج بھی ان کو خوئی کے مسائل کے مطابق عمل کرنا. جنہوں نے اس دور میں امام خمینی کو عالم سمجھا تھا سیستانی کے مطابق، آج بھی انہیں امام خمینی کے مسائل کے مطابق عمل کرنا. دے ڈونٹ ہیو چوائس، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ چاہیں تو سیستانی پر عمل کر لیں، چاہیں تو خوئی پر عمل کر لیں، چاہیں تو سیستانی پر عمل کر لیں، چاہیں تو خمینی پر عمل کر لیں. نہیں، اگر خوئی کی تقلید کی تھی عالم سمجھ کر، آج بھی خوئی کے مسائل پر عمل کرنا ضروری ہے. خمینی کے مسائل پر عمل کی تھی، تقلید پر کی تھی اور عمل کیا تھا عالم سمجھ کر، آج امام خمینی کے مسائل پر عمل کرنا ضروری مانا جائے گا. تو یہ چوائس کا مسئلہ نہیں ہے، اختیار کا مسئلہ نہیں ہے، ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری قرار پائے گا. لہذا یہی وجہ ہے کہ آج بھی آیت اللہ خوئی کی توہین مسائل مارکیٹ میں چھپ کر آ رہی ہے، امام خمینی کی توہین مسائل مارکیٹ میں چھپ کر آ رہی ہے. آغا سیستانی کا فتویٰ ہی ایسا ہے کہ تم اگر کسی کی تقلید کر کے آئے ہو، عالم مانتے ہو، آج بھی اس کے مسائل کے مطابق عمل کرنا تمہارے لیے واجب ہے، تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ تم اسی طرح سے ان کی تقلید کرو جس طرح ان کی زندگی میں کیا کرتے تھے. اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. غیبت امام کے دور کے ایک صحابی کا میں تذکرہ آج کر رہا ہوں. حضرت میثم تمار کی نسل میں سے ہیں ابو الحسن علی ابن اسماعیل، صفحہ نمبر 774 ابو الحسن علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میثم تمار اسدی الکوفی البصری. کافی تفصیل سے ان کے حالات لکھیں، میں کچھ جو ہے وہ اس کے اندر سے سلیکشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ ازکیائے روزگار اور اکابر متکلمین میں سے تھے. متکلم ویسے اردو زبان میں متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو، بات کرنے والے کو، تکلم کرنے والے کو. لیکن جب کسی علمی شخصیت کے لیے متکلم کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی صرف بات چیت کرنے والا، لیکچر دینے والا، خطابت کرنے والا، اسپیچ دینے والا نہیں ہوتا. متکلم کا مطلب ہوتا ہے علم کلام کا ماہر، علم کلام یعنی علم عقائد کا ماہر، ایسا ماہر کہ جو باقاعدہ مختلف ادیان کے ماہرین کے ساتھ مناظرہ کرتا ہو اور اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرتا ہو. اکابر متکلمین یعنی علم کلام کے جو بزرگ علماء ہیں ان میں سے ان کا نام آتا. آپ یگانہ دہر اور نابغہ روزگار تھے. کتاب خلافہ میں مذکور ہے علی بن اسماعیل وہ پہلے فرد ہیں، ہی از دا فرسٹ ایور پرسن جنہوں نے علماء کلام کے قانون کے تحت مذہب اہل بیت کا دفاع کیا. مذہب اہل بیت کا دفاع کرنے والے ماہرین علم کلام بہت گزرے ہیں ائمہ کے دور میں بھی، لیکن باقاعدہ قوانین کے تحت جنہوں نے دفاع کیا فرسٹ ٹائم، ہی از دا فرسٹ ایور پرسن، ابو الحسن علی بن اسماعیل. اور انہوں نے اس علم میں باقاعدہ کتابیں تالیف فرمائیں. آپ کے خاندان کے بزرگ کوفے میں رہائش پذیر تھے اور خود آپ نے بصرہ میں رہائش اختیار کی، لہٰذا کوفہ بھی کہلائے، بصری بھی کہلائے. ہمارے متکلمین کے سردار اور ان کے پیش رو ہیں. انہوں نے ابو الحدیل، اللہف اور نظام سے یادگار مناظر کیے، دونوں متضلی علماء. آپ کے جد اعلی حضرت عیسیٰ میں تمار تھے. بہرن علی بن اسماعیل اسی جلیل خاندان کے چشم و چراغ تھے اور اسی پاکیزہ درخت کی شاخ تھے. سمعانی نے کتاب الانصار میں تحریر کیا، بنی میسم شیوخ شیعہ کی جماعت ہے. نجاشی نے کتاب رجال میں لکھا. علی بن اسماعیل کی تصنیفات میں سے کتاب امامت ہے اور ایک مجالس ہے ہشام بن الحکم. اور اس کے علاوہ انہوں نے کتاب النکاح، کتاب الطلاق اور کتاب المتعہ بھی تحریر فرمائی. علی بن اسماعیل کے چند مباحثے، پھر کچھ کافی سارے تفصیلات ہیں، میں ایک دو مباحثے کی عرض کر رہا ہوں. بڑی خوبصورت بات دیکھیں، ہمارے علماء اور ہمارے اہل بیت کے ماننے والے تشیعوں کے ماہرین کس انداز سے سوچا کرتے تھے. ایک مرتبہ علی بن اسماعیل نے ابو الحزیل اللہ سے پوچھا، یہ معتزلی ہے سنی عالم دین، بڑا سمپل سا سوال، کیا تم جانتے ہو کہ ابلیس ہر نیکی سے منع کرتا ہے، ہر برائی کی ترغیب دیتا؟ ابو الحزیل نے کہا ہاں یہ بات بالکل سچ ہے. علی بن اسماعیل نے کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابلیس کو ہر نیکی اور ہر برائی کا پورا پورا علم ہے، کیونکہ جانتا ہی نہیں کہ نیکی کیا، وہ کیسے روکے گا نیکی سے، اس کو پتہ ہی نہیں برائی کیا ہے، وہ برائی کا حکم کیسے دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو ہر نیکی اور ہر برائی کا پورا پورا علم ہے. ابو الحزیل نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. علی بن اسماعیل نے کہا تو کیا تم جس امام کی پیروی کر رہے ہو اسے بھی ہر نیکی اور ہر برائی کا پورا پورا علم ہے؟ ابو الحزیل نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہے. تو علی بن اسماعیل نے کہا تو پھر ثابت ہوا کہ ابلیس تیرے امام سے بڑا عالم ہے. کس انداز سے جو ہے وہ باقاعدہ قواعد اور قانون کے تحت بات کو آگے بڑھائی کرتے تھے، بڑی اسٹرانگ بات. یہ سن کر وہ بڑا شرمندہ ہوا، کوئی جواب نہ بن پڑا. اسی طرح کی ایک اور خوبصورت بحث کو غور سے دیکھیں، یہ وہ مباحثہ بھی علی بن اسماعیل اور ابو الحزیل اللہ کے درمیان واقع ہوا. علی بن اسماعیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک شخص، یہ بڑا خوبصورت ہے اور اس پہ واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر برادران اہل سنت کے لیے، چونکہ ہماری خواہش ہے کہ حق کو بہرحال بیان کیا جائے، خدا نہ خواستہ کسی پر انگلی اٹھانا یا کسی کی تنخیص کرنا یا کسی کو مورد اعتاب قرار دینا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن حق کی باتیں بہرحال قیامت کے میدان میں بڑی کام آنے والی ہیں. کہتے ہیں اگر ایک شخص یا ایک جماعت کسی چیز کے حصول کے لیے جھوٹا دعویٰ کرے اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے جھوٹ کو تسلیم بھی کر لے، تو کیا وہ فرد یا وہ جماعت اسی جگہ پر کسی دوسرے کے حق میں گواہی دے سکتی ہے؟ یعنی ایک شخص کہے کہ یہ چیز میری ہے جھوٹ کر، اس سے تو نہیں پتا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ اقرار کر لے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، تو اب تو یقیناً ثابت ہو گیا کہ جھوٹا انسان ہے، تو کیا پھر 5 منٹ کے بعد کسی مرحلے میں اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے جو خود 5 منٹ پہلے ثابت کر چکا ہے کہ وہ جھوٹا انسان ہے؟ اور اگر بالفرض وہ ایسا کریں تو کیا تم ان کی گواہی کو قبول کر لو گے؟ ابو الحزیل نے کہا نہیں، ایسے فرد یا ایسے گروہ کی شہادت قبول نہیں، ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیے استدلال، علی بن اسماعیل نے کہا کہ انصار نے، دو گروہ تھے مہاجرین اور انصار،
جو مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود تھے وہ انصار تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین تھے. انصار نے سخیفہ بن سائدہ میں اپنی خلافت کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ دیر بعد انہوں نے مہاجرین کے حق امامت اور خلافت کو تسلیم کر لی. پہلے کہا ہم خلیفہ ہونے چاہیے، 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ نہیں مہاجرین میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنے عمل سے اپنے جھوٹے ہونے کی دلیل فراہم کی. پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم حقدار ہیں، بعد میں مان لیا کہ ہم حقدار نہیں. تو ان کی گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے ایک خلیفہ کی خلافت کی گواہی دے دی، تو کیا ان حالات میں ان کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ اور بھلا اپنی تکذیب کرنے والا کسی دوسرے کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیے انتہائی اسٹرانگ استدلال ہے. جس صحیفہ بنو سائدہ کے اجماع کے ذریعے خلیفہ کی خلافت کو ثابت کیا جاتا ہے، علی بن اسماعیل وہ پرسن ہے کہ اس اجماع کے اندر ہی گواہی دینے والوں کی گواہی کو مسترد قرار دے رہے ہیں علم قواعد کے تحت، کہ کل تک جو جھگڑا کریں کہ چیز ہماری ہے، اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ اس بات پہ کہنے کہ ہماری نہیں تمہاری ہے. تو جنہوں نے خود آدھے گھنٹے میں اپنے جھوٹ کا اقرار کر لیا کہ ہماری نہیں ہے، وہ کسی اور کے بارے میں بات کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کی بات وہیں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے، مزید آگے بڑھنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. سلوات پڑھ دیجیے گا محمد والے محمد. قرآن مجید سورہ مومنون میں ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بات تھوڑا سا رفتار سے آگے بڑھا رہے ہیں. کامیاب ہونے والے مومنین کی خصوصیات کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نماز گزار ہونے چاہیے، اور نماز گزار ہونے کے ساتھ ساتھ خاشع ہونے چاہیے. بات میں یہاں سے آگے بڑھا چکا تھا، لیکن ایک صاحب نے بڑا خوبصورت سوال کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس سوال اور اس کے جواب کی کچھ وضاحت اب عزیزان کے سامنے پیش کر دوں. وضاحت کر رہا ہوں، سوال اور جواب خود بخود اس کے اندر آ جائے گا. دیکھیے ذرا گرامی، نماز پڑھتے وقت قرآن یہ فرما رہا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نماز میں خشوع ہونا چاہیے. ہم نے واضح طور پر اس بات کا عرض کیا تھا کہ خشوع نام ہے باطن کے احترام کا، خضوع نام ہے اعضاء اور جوارح کے ظاہری احترام کا. ان دونوں کے درمیان ون وے رشتہ ہے، ٹو وے رشتہ نہیں ہے. بدن کا خضوع اور قلب کا خشوع، ان دونوں کے درمیان ون وے رشتہ تو ہے، ٹو وے ریلیشن نہیں ہے، دو طرفہ تعلقات نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر قلب کے اندر خشوع ہوتا ہے، قلب کے اندر خوف ہوتا ہے، قلب کے اندر احترام ہوتا ہے، تو خود بخود اعضاء و جوارح اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک انتہائی فطری سی چیز ہے. فرض کر لیجئے آپ ایک اسکول کے پرنسپل کے سامنے جا رہے ہیں. آج کل کا دور نہیں ہے کہ جہاں پرنسپل کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ سب سے زیادہ فرینڈلی ہو، اور ہر بچہ ایکسس رکھتا ہو پرنسپل کے کمرے تک، اور اپنی ہر بات بڑی کھل کر بیان کر سکتا ہو. جدید ایجوکیشنل سائنسز اس بات پر اصرار کر رہی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں 20-25 سال پہلے کی، کہ جب پرنسپل کا کمرہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے کمرے سے کم نہیں ہوا کرتا تھا. فرض کر لیں کہ آپ نے کسی مقابلے میں کوئی انعام حاصل کیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، اور سرٹیفکیٹ پرنسپل کے کمرے میں پڑا ہوا، اور آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ جاؤ پرنسپل کے کمرے میں جاؤ، اور وہاں پرنسپل کے ہاتھ سے وہ سرٹیفکیٹ لے کر آ جاؤ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دور وہ دور تھا. پتا ہے کہ مار نہیں پڑنے والی، پتا ہے کہ ڈانٹ نہیں پڑنے والی، پتا ہے کہ شاباش ملنے والی، لیکن پرنسپل کے کمرے میں جاتے تھے ٹانگے کاپا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرد اور اس شخصیت کا احترام ہے جو اس پرنسپل کے کمرے میں اس ٹیبل کے پیچھے بیٹھی ہوئی. اور جب انسان اس شخصیت کے کمرے میں جا رہا تو دل میں اتنا خوف ہے، لفظ خوف شاید صحیح نہ ہو اس کے لیے میں دوسرا لفظ استعمال کروں، دل میں اتنی زیادہ ہیبت ہے، دل میں اتنا زیادہ احترام ہے کہ حالانکہ انعام لینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، لرستے ہوئے بدن کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ ہے دل کا خشوع جو باقاعدہ بدن سے ظاہر ہو رہا، یعنی نہ بھی ظاہر کرنا چاہیں، شو نہ کرنا چاہیں، اس بچے کی طاقت نہیں کہ ظاہر نہ کرے. اگر باطن میں خشوع ہے خود بخود ظاہر میں آئے گا ہی آئے گا، چہرے کا رنگ بتا دے گا کہ میں ہیبت زدہ ہوں. پیروں اور ہاتھوں کی حرکتیں بتا دیں گے کہ میں ہیبت زدہ ہوں. خود بخود پیروں کا انداز اور ہوگا, چلنے کا انداز اور ہوگا, کھڑے ہونے کا انداز اور ہوگا, بات کرنے کا انداز اور ہوگا. یہ وہ خضوع ہے جو پابند ہے خشوع کا. اگر قلب کے اندر خشوع ہے تو ظاہر میں خضوع آنا ہی آنا, لیکن بعض اوقات اس کے الٹ ہوتا, جہاں بچہ اتنا زیادہ شرارتی ہے, اتنا زیادہ شرارتی ہے کہ وہ شرارت کے معاملے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا وہ بڑا ہے جس کے سامنے روزانہ کی حاضری ہے, وہ دل میں ہیبت اور احترام ختم ہو کے رہ گئے. عام طور پر والدین کے ساتھ اس طرح کی بات پیش آ جاتی ہے, بچے کو پتا میں نے بڑی زبردست شرارت کی, ماں اور باپ کے سامنے جانا ہے ڈانٹ پڑنے والی, دل میں ذرا بھی خوف نہیں ہے, لیکن ظاہری اعتبار سے ایسا شو کر رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ سے ڈرنے والا کون ہوگا. بچے کا دل جانتا ہے کہ میں مزے سے ہنس رہا ہوں, مزے سے مذاق اڑا رہا ہوں, شرارتی دماغ ہے, لیکن بظاہر وہ ہاتھوں کو بھی لرزہ دے رہا ہے, بظاہر وہ ٹانگوں کو بھی لرزہ دے رہا ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو کتنا خوف زدہ ہوں, میں تو کتنا ڈر رہا ہوں, میں تو والدین کا کتنا احترام کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک بڑی کامن سی چیز ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والی چیزوں میں سے, کہ جہاں بعض اوقات انسان احترام نہیں کر رہا لیکن شو کر رہا ہے کہ میں بڑا زبردست احترام کر رہا ہوں, دل میں عزت نہیں ہے, ہیبت نہیں ہے, خوف کچھ بھی نہیں, بس یہ ہے کہ دکھانا ہے کہ بس یہ کرنا. یہ وہ کیفیت ہے جس کو معصوم نے کہا کہ منافقت ہے. اگر تمہارے دل میں خوف کا لیول کم ہے, تم زبردستی مذاق اڑانے کے انداز میں زبردستی اپنے آپ پہ خضوع طاری کر رہے ہو جبکہ ہے نہیں, شو کر رہے ہو بلا وجہ, اس کو معصوم کہتے ہیں منافقت. یہ اور ہے, اور وہ اور ہے کہ جہاں خود معصومین اس بات پر اصرار کرتے ہیں, تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے باطن میں بھی احترام نہیں, کم از کم کوشش کرو تمہارے ظاہر میں بارگاہ الہی کا احترام ہو. جہاں انسان باقاعدہ پریکٹس کے مرحلے سے گزر رہا ہے, سامنے والے کا مذاق نہیں اڑا رہا, کوشش کر رہا ہے اپنے وجود کے اندر خشوع لانے کی, اور کوشش کر رہا ہے خضوع کے ذریعے اپنے اس باطن کی تربیت کرنے کی, تو یہاں پر بھی خضوع زیادہ ہوگا, خشوع کم ہوگا. اس خشوع کو منافقت نہیں کہا گیا, اس خضوع کو منافقت نہیں کہا گیا. وہاں جہاں پر معلوم ہے کہ احترام نہیں ہے, زبردستی جھوٹ موٹ کا خضوع کر رہا ہوں, اور وہ بھی تربیت کرنے کے لیے نہیں, دکھلاوے کے لیے, گویا ریاکاری کے لیے, یہ وہ خضوع ہے جس کی اسلام ممانعت کرتا ہے, جس کو معصومین نے منافقت قرار دیا. لہذا وہ جو بات چیت کا نتیجہ کہیں یہ نہ نکلے کہ انسان اگر مصلی عبادت پر کھڑا ہوتا تھا, ذرا سا احترام سے کھڑا ہوتا تھا, یہ روایت سننے کے بعد کس کو امام نے منافقت قرار دیا, لہذا آپ ظاہر سے کوئی احترام کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ ہمارے دل میں خدا کا وہ والا خوف والا احترام نہیں, لہذا اب ہم نماز پڑھتے پڑھتے موبائل سے بھی کھیلیں گے, نماز پڑھتے پڑھتے بال پین سے بھی کھیلیں گے, نماز پڑھتے پڑھتے نوٹیں بھی سیدھی کریں گے, نماز پڑھتے پڑھتے ٹیلی ویژن بھی دیکھیں گے, نماز پڑھتے پڑھتے ساری باتیں کریں گے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ظاہر کا خضوع ہمارے باطن سے زیادہ ہو جائے, پتہ چلے یہ منافقت ہوگی. نہیں, یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ انسان پریکٹس ضرور کرے, یہ در حقیقت معرفت الہی پروردگار کی بندگی کی طرف ایک سفر ہے جو انسان کو طے کرنا, اس کا تعلق منافقت سے نہیں ہے. جہاں زبردستی دکھاوے کا ہو رہا ہو, دل میں احترام ہو ہی نہیں, انسان پروردگار کی خاطر نہ کر رہا ہو, اسے معصوم منافقت کہہ رہے ہیں. ایک صلاح دے دیجیے گا محمد والے محمد. قرآن شاہ فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. پہلی شرط اسلام نے لگائی کامیاب مومن کی کہ تمہاری زندگی میں پروردگار کی بندگی اپنے کمال پر ہونی چاہیے, نماز خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے. والذین هم عن اللغو معرضون, تمہاری زندگی میں لغو نہیں ہونا چاہیے. میں نے کیا تھا کہ لغو کی جو سب سے زیادہ کامن ایگزامپل تمام تفاسیر کے اندر نظر آئی, اہل تشیع کی تفاسیر کے اندر بھی, اہل تسنن کی تفاسیر کے اندر بھی, سب سے پہلی مثال گانے اور میوزک کے نظر آئی, غنا. اس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے. معصوم ایک مقام پر فرماتے ہیں الغنا یورث النفاق کما یورث الماء الخضر یا النبات. یاد رکھنا کہ غنا دلوں کے اندر منافقت کو اسی طرح سے پیدا کرتا ہے جس طرح بارش کا پانی بنجر زمین سے سبزہ اگایا کرتا ہے.
اتنی خوبصورت تشبیہ معصوم دے رہے ہیں. یہ ایک جملہ ہے اتنا اسٹرانگ ہے کہ سارے کے سارے استدلال اور سارے کے سارے دلائل پر حاوی. ذرا غور فرمائیے, الغنا یورث النفاق, غنا انسان کے دل میں منافقت کو جنم دیتا. آہستہ آہستہ انسان منافقت کی طرف چلا جاتا. دیکھیے منافقت کی بھی لیول ہے, اور یہ لیول ابتدا میں آنے کے بعد آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہوتا, اور ایک منزل وہاں آتی ہے جہاں انسان کھلم کھلا خدا کے خلاف کھڑا ہو جاتا. آپ ذرا غور کیجیے, پاکستان میں فلم انڈسٹری نے, میں بہرحال فلم انڈسٹری کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور ممبر کی شان نہیں کہ فلم انڈسٹری کو ڈسکس کیا جائے, لیکن آپ ذرا غور کیجیے, فلم انڈسٹری کی سطح سے پروان چڑھی, آج 60 سال کے بعد منافقت اس منزل پر پہنچ گئی کہ باقاعدہ میوزک کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے خدا کے لیے کہہ کر. میں نے وہ فلم نہیں دیکھی جس کا نام رکھا گیا ہے خدا کے لیے, لیکن انٹرنیٹ پر اتنا زیادہ ڈسکشن ہوا اس فلم کے اوپر, اتنے باقاعدہ اہل سنت کی مفتیان نے اتنے فتاوا دیے, اتنے ڈیٹیل فتاوا دیے, جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس فلم کے اندر کیا کیا ہوا ہوگا, کیا کیا باتیں کی گئیں. ظاہر سی بات ہے میں دیکھوں گا تو شاید کچھ اور اندازہ, لیکن میں مناسب ہی سمجھتا خود سے جا کر اس فلم کو دیکھوں, لیکن اندازہ اور کہ باقاعدہ جس چیز کو کل تک غلط سمجھا جاتا تھا, کل تک جس چیز کو گناہ سمجھا جاتا تھا, کل تک جس چیز کو مخالف اسلام سمجھا جاتا تھا, شیعہ سنی سب سمجھتے تھے کہ یہ میوزک, یہ گانا, یہ تماشا سب کچھ غلط ہے, خلاف اسلام. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ اسی میوزک کو اللہ کے نام پہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے خدا کے لیے اس کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ مانو, یہ میوزک تو انسان کو خدا تک پہنچا رہا ہے. یہ منافقت اس طرح سے پروان چڑھتی ہے, وہاں تک جا کر پہنچ جاتی ہے. امام فرما رہے الغنا یورث النفاق, ایک دن دو دن کو مت دیکھیے کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ مولانا کچھ بھی نہیں ہوا, فرق کیا پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا, ہم اسی انداز سے مجلس کے اندر آ رہے ہیں, ہم اسی انداز سے اعمال میں شرکت کر رہے ہیں, ہم اسی انداز سے بے کہ یا اللہ کہہ رہے ہیں, ہم اسی انداز سے عبادتوں میں شریک ہو رہے ہیں. اگر دن میں آدھا گھنٹہ میوزک سن لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ اگر منی بس کے اندر ذرا ایسی منی بس کا انتخاب کرتے جس میں اچھے گانے چل رہے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ اگر وین میں بیٹھے ہوئے کچھ دیر کے لیے گانے سن لیتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ یہ فرق ایک دم سے نہیں پڑتا, بڑا آرام آرام سے پڑھتا اور انسان کے اختیار میں نہیں رہتا. اس لیے کہ معصوم جو تشبیہ دے رہے, بڑی عجیب تشبیہ, معصوم کی تشبیہ ہے کہ یہ غنا دل میں منافقت کو اس انداز سے پیدا کرتا ہے جس طرح بارش کا پانی زمین پر سبزے کو اگاتا, بارش برس جائے, کیا اس کے بعد زمین کے اختیار میں ہے کہ وہ سبزے کو اگنے سے روک سکے؟ زمین کے اختیار, معصوم کی مثال دیکھیے, بڑی خوبصورت مثال ہے, جہاں بظاہر سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی, جہاں بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہاں پر بھی گھاس اگ سکتی, یہاں پر بھی سبزہ پیدا ہو سکتا, لیکن وہ سبزہ پیدا ہوتا ہے زمین کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے سبزے کو اگنے سے روک سکے, اور اتنا کلیئر ہو کر سامنے آتا ہے کہ زمین باقاعدہ سرسبز و شاداب کرنے لگتی. امام فرماتے ہیں دلوں میں منافقت کی غنا اسی طرح سے پیدا کیا کرتا. انسان جب بس میں نہیں رہے گا اس کے بعد, انسان کے اختیار میں نہیں رہے گا اس کے بعد, بظاہر انسان سمجھے گا میں ساری باتوں کو اسی طرح سے کر رہا ہوں, لیکن انسان کی زندگی میں اتنے زیادہ ٹرنز آ جائیں گے, اتنے زیادہ موڑ آ جائیں گے, اس طرح سے وہ منافقت اور گناہوں کی طرف چلتا چلا جائے گا کہ پھر وہ بہت سارے کاموں کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں, بہت ساری معصیت کو معصیت سمجھے گا ہی نہیں, بہت ساری مخالفت کو مخالفت سمجھے گا ہی نہیں. بہرحال میرا مقصد کسی بھی ایک فرد کو ٹارگیٹ بنانا نہیں, لیکن آپ دیکھیے آپ کو بے شمار ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دیندار کہلاتے ہیں, جو مساجد کا حصہ سمجھے جاتے ہیں, جو امام بارگاہوں کا حصہ سمجھے جاتے ہیں, لیکن داڑھی رکھنے کو تیار ہیں اور اس چیز کو گناہ سمجھتے نہیں. یہ کیا پرابلم ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اتنے دیندار ہیں, بہت سارے داڑھی والوں سے اچھے ہیں, یہ ان کے جملے آپ کو نظر آئیں گے, ہم بہت سارے دینداروں سے اچھے ہیں, فلاں داڑھی والا سال میں 10 مرتبہ مسجد کے اندر آتا ہے, 365 دن مسجد میں نظر آتے ہیں, لہذا اب ہم پر سے داڑھی معاف ہو گئی, ہمیں داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے افراد جن کا باقاعدہ آ جانا مساجد اور امام بارگاہوں میں, خواتین بے پردہ نظر آئیں گی, غلط حجاب کرتے ہوئے نظر آئیں گی, اور اس کو غلط ماننے کو تیار نہیں. ہم نے غلطی کون سی کر دی؟ ہم نے غلط کام کون سا کر دیا؟ ہم نے گناہ کون سا کر دیا؟ ہم تو سوشل ورکر بھی ہیں, ہم تو ریلیجیس ورکر بھی ہیں,
ایک ساتھ میرے پاس ہے مولانا, آج کل نوجوانوں میں فیشن چلا ہوا, وہ مردوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ایز سٹیزن کے الفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں. نوجوانوں میں فیشن چلا ہوا, یہ لڑکوں کی بات کریں, لڑکیوں کی بات نہیں کرو. شرٹ چھوٹی پہنی جاتی ہیں, پینٹیں چھوٹی پہنی جاتی ہیں, کبھی جھکتے ہیں شرٹ اوپر اٹھ جاتی ہے, پینٹ نیچے ہو جاتی ہے, بدن کے کچھ ایسے اعضا کب کچھ ایسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جو نظر نہیں آنا چاہیے. میں چاہوں گی کیسی بات کہنا, کہنا والا صحیح بات کرو. سوشل ورکرز, دیندار نوجوان اس طرح کے کام کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے غلط ہے صحیح کیا, شاید نوجوان اس بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے. میں دیکھ رہا ہوں ہماری خواتین کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ, محلے کی بچیوں کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ جینز کا رواج اتنا شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, کسی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسافر مسئلہ پوچھیں, مولانا حلال ہے کہ حرام؟ شاید حرام کہنے کی ہمت میں بھی نہ کروں, لیکن نظر گرامی ہر بات کا معیار حلال اور حرام نہیں ہے. ذرا آگے بڑھ کر اس کے نتائج کو دیکھیے, آگے بڑھ کر اس کے کنسیکوینسز کو دیکھیے, ان سائڈ ایفیکٹس کو دیکھیے جو اس صحیح چیز کے استعمال کے بعد سامنے آنے والے ہیں. ہاں اگر یقین ہو جائے کہ وہ کنسیکوینسز ایسے ہیں, وہ نتائج ایسے جو انسان کو 100% حرام میں ڈالنے والے ہیں, یا اطمینان ہے کہ حرام میں ڈالنے والے ہیں, تب تو حرام بھی ہو سکتا ہے. لیکن معاشرہ اتنی رفتار سے تبدیل ہو رہا ہے کہ بہت ساری باتیں ان کو ہم گناہ ماننے کو تیار نہیں, ان کو ہم غلطی ماننے کو تیار نہیں, ان کو ہم معصیت ماننے کو تیار نہیں. بغیر گرام پھر آج کا موضوع یہاں تک مکمل ہو, کل انشاءاللہ بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. والذین ہم لزکات فاعلون اور والذین ہم لفروج حافظون, بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں. لیکن آج بہرحال ہمیں ماتم کرنا ہے, آج بھی پرسہ دینے کا دن ہے. اذن گرامی, میں ایک دو جملے سر مساجد پڑھنا چاہ رہا ہوں, صرف دو جملے. ایک لفظ آپ نے سنا ہے اور بہت زیادہ سنا ہے, اور وہ لفظ ہے شام غریباں. شام غریباں کا لفظ ہم میں سے کسی کے لیے نیا نہیں, لیکن کبھی آپ نے اس کے معنی پر غور کیا؟ عربی زبان کے اعتبار سے غریب اس کو نہیں کہا جاتا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو, غریب اس کو کہا جاتا ہے جو پردیش میں ہو, غریب الوطن ہو. اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ علی کا جنازہ خاندان رسالت اور اہل بیت نبوت میں پہلا جنازہ ہے جو عالم غربت میں اٹھا. 21 رمضان کو میرے مولا کا جنازہ اٹھا. اس اعتبار سے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی جو پہلی شام غریباں ہیں وہ 10 محرم کو نہیں ہوئی, پہلی شام غریباں آج ہوئی. بس جانے گرام, آج پہلی شام غریباں ہیں فاطمہ زہرا کے گھرانے. کس کے لیے شام غریباں؟ زینب کے لیے شام غریباں, ام کلثوم کے لیے شام غریباں, حسن و حسین کے لیے شام غریباں, ابو الفضل عباس کے لیے شام غریباں, ام البنین کے لیے شام غریباں, گھر کی ازواج کے لیے شام غریباں. ہے نا غریبوں کی شام. آج ہم میں سے ہر ایک نے افطار کیا, لیکن مجھے معلوم ہے, مجھے یقین ہے کہ آج جب افطار زینب و ام کلثوم کے سامنے آیا ہوا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی. اس لیے کہ آج پہلا دن ہے کہ بابا کے بغیر دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھے. جب افطار میں غذا رکھی گئی ہوگی, جب افطار میں پانی رکھا گیا ہوگا, قدم قدم پر بابا یاد آیا ہوگا, ہمارا بابا ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا کرتا ہے. ہائے آج غریب الوطنی کے عالم میں ہمارا بابا ہمارے ساتھ نہ رہا. بس بات مکمل ہو, ہر دل چاہتا ہے شہزادی زینب کو پرساد دو, بی بی ہمارا پرساد قبول کرو. پہلا دل چاہتا ہے شہزادی ام کلثوم کی خدمت میں پرسہ پیش کروں, بی بی ہمارا پرسہ قبول کرو. مولا حسن و حسین کی خدمت میں پرسہ پیش کروں, مولا ہمارا پرسہ قبول کیجیے. آپ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا, لیکن ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں. شہزادی یہ زندگی کی پہلی شام غریبہ ہے, لیکن بی بی بڑی خوش نصیب ہو کہ شام غریبہ ہے لیکن 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ شام غریبہ نہیں ہے. بی بی شام غریبہ ہے, بابا کے جنازے پر ماتم کرنا ہے لیکن رونے پر پابندی نہیں ہے. بی بی غریب الوطن ضرور ہو, لیکن آج دل کھول کر اپنے بابا کا ماتم کر لو, آج حسن جیسا بھائی موجود ہے. بی بی آج حسین جیسا بھائی موجود ہے, آج عباس جیسا بھائی موجود ہے. جب کربلا کے میدان میں شام غریبہ آئے گی تو عجیب منظر ہوگا, ایک طرف جلے ہوئے خیمے ہوں گے, ایک طرف تازیانے ہوں گے, ایک طرف سرو شور ہوگا، ایک طرف نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہوگا، وہاں محمد علی کی سٹائے بلند.
سیعلم الذین ظلم آل محمد ایام انقلب انقلبون طلب دیگر اپنی جواستہ محمد والے محمد. ہمارے اس خلیل تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد والے محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. پالنے والے ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ، جو بیمار ہے بالخصوص ان کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس کی گئی، بالخصوص جو مورد نظر ہیں جلد از جلد صحت کلی عنایت فرما. پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام کی بیماری مبتلا ہیں، پروردگار ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار ہمارا ایمان کے سچے شیعوں میں، سچے انتظار کرنے والے اور سچے محبین میں شامل فرما. پالنے والے اپنے کردار کی اصلاح، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول ائمہ اہل بیت بالخصوص زمانے کے امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام اسر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ فاتحہ کی درخواست ہوگی، لیکن اس سے پہلے اعلان معمول کے مطابق جو ہفتہ وار پروگرام چل رہا ہے ہر ہفتے کے دن، اس ہفتے مولانا شاہد رضا کاشفی، آج جمعرات کل نہیں پرسوں، عید کس کے لیے اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے. عید کس کے لیے یہ پروگرام 9:30 بجے منعقد ہوگا، یعنی معمول کے مطابق ہمارا درس 8 بجے ہوگا. یہ درس اپنے اختتام کو پہنچے گا، وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 9:30 بجے مولانا شاہد رضا کاشفی صاحب عید کس کے لیے اس عنوان پر خطاب فرمائیں گے. آپ تمام عزیزان سے اس پروگرام میں شرکت کی درخواست ہے. سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی مرحوم